الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں بھائیو دوستو عزیزو اور پردہ نشین ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں, آج برسوں کے بعد ہمارے مولانا عبد الرحیم صاحب سے ملاقات ہوئی جو ہمارے طالب علمی کے ساتھی ہیں اور ایک ساتھ جامعہ حسینیہ میں زندگی گزاری ہے اور ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے, اور آپ جانتے ہیں کہ دوستی کی زندگی کیسے ہوتی ہے, وہ پرانی یادیں, پرانی محبتیں, پرانے تعلقات, پرانا کھانا پینا, ایک ساتھ رہنا, ہنسی مذاق کی زندگی, اور وہ ہمیشہ کے لیے یاد بھی رہتی ہے. انتہائی خوشی ہوئی مجھے کہ مولانا سے ملاقات ہو گئی. ویسے اس سے پہلے بھی میں نے یہاں کے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ ماں عبد الرحیم صاحب سے ملاقات کریں گے, لیکن ان کی پرواز بہت اونچی ہے تو بلندی پر اڑنے والا زمین پہ چلنے والے کو کہاں دیکھتا ہے, اس لیے کوئی ملاقات کا وقت ہی نہیں ملا. لیکن آج جب ان کا فلائٹ یہاں ارائیول ہوا تو الحمدللہ ان سے ملاقات ہو گئی. اللہ تعالیٰ بار بار ملاقات کا شرف مجھ کو عطا فرمائے. دوسری بات, میں عمومی طور پر اس طرح جلسوں میں زیادہ جاتا نہیں ہوں کیونکہ اس پہ کافی دیر بھی ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں کتاب دیکھنا ہوتا ہے, صبح پڑھانا ہوتا ہے, ذمہ داریاں ہوتی ہے. لیکن ہمارے عابد بھائی اسرائیل کی طرف 2 مہینے سے مسلسل سر پہ پڑے تھے کہ بس تجھے آنا ہی ہے. میں مجبور ہوا ان کی بات پر, میں نے کہا ٹھیک ہے حاضر ہو جاؤں گا. نسبت پرانی پر میرے بھائیوں ہم سب جمع ہوئے ہیں اور نسبت پرانی بہت اونچی نسبت ہے. دنیا میں کسی کی کلکٹر سے دوستی ہوتی ہے تو وہ بیان کرتا ہے میری کلکٹر سے دوستی ہے, دنیا میں کسی کو کمشنر سے دوستی ہوتی ہے تو وہ اس کو بیان کرتا ہے, دنیا میں کسی کو سی ایم سے دوستی ہوتی ہے وہ اس سے بیان کرتا ہے. چھوڑیے سی ایم کو, کمشنر کو, کلکٹر کو, کسی کو پی ایس آئی سے بلکہ ایک معمولی پولیس والے سے محبت ہوتی ہے تو اس کو بھی بڑے فخر سے بیان کرتا ہے. ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآنی نسبت عطا فرمائی. یہ وہ عظیم الشان نسبت ہے کہ میں اور آپ ہم جب قبر میں پہنچیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ قرآن کریم کتنی اونچی نسبت تھی. دنیا میں تو ہم بولنے کو بہت کچھ بول دیتے ہیں, وہ ایک شاعر عربی میں عجیب بات کہہ رہا ہے, فصوف ترى اذا انكشف الغبار, فصوف ترى اذا انكشف الغبار, افرس تحت رجلك ام حمار. جب تیرے قبر کی مٹی اڑے گی اور تجھے دفنا دیا جائے گا اور قبر میں اتار دیا جائے گا تو تجھے پتا چلے گا کہ گھوڑے پر سوار تھا یا گدھے پر سوار تھا. یہاں تو میں اور آپ بڑی دنگے ہاکا کرتے ہیں کہ میں شیخ الحدیث ہوں اور میں فلاں ہوں اور فلاں ہوں. قبر میں جانے کے بعد ہی اپنی حقیقت کا پتہ چلے گا. اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دلہن کی اس کو تیار کرنے کے بعد, جیسے عام طور پر دلہن کو تیار کیا جاتا ہے, دلہن کو تیار کرنے کے بعد اس کی سہیلیوں نے بڑی تعریف کی اور یہ کہا کہ بہن تم تو بڑی اچھی معلوم ہو رہی ہو, بڑی پیاری معلوم ہو رہی ہو, بڑی خوبصورت معلوم ہو رہی ہے, یہ کپڑے آپ کو بڑے اچھے لگ رہے ہیں اور یہ جو گلے کا ہار جو ہے وہ آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے. خوب تعریف اس کی تو عقل مند دلہن نے یہ جواب دیا, میری بہنوں تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا شوہر میری تعریف نہ کرے, اور تمہاری تعریف تمہارے میرا حسن بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا شوہر مجھ سے پیار و محبت نہ کر لے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ مولانا ہیں, آپ شیخ الحدیث ہیں, آپ مبلغ ہیں, آپ امیر صاحب ہیں, آپ ذمہ دار ہیں, آپ فلاں ہیں اور فلاں ہیں, قاضی صاحب ہیں, تہجد گزار ہیں, حاجی صاحب ہیں, ساری دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے. فرمایا ان سب سے جواب دے دو تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی فہرست میں اللہ ہم کو نہ لکھے. اصل تو اس مالک کی فہرست میں ہمارا نام آ جائے یہ سب سے بڑی چیز ہے. میرا مجھے اپنا ایک واقعہ یاد پڑتا ہے, میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں جب مشکات یا دورے میں پڑھتا تھا تو کرناٹک میں بیلگاؤں وہاں میں تراویح پڑھانے کے لیے گیا تھا, قرآن سنانے کے لیے گیا تھا. تو جس مسجد میں میں گیا تھا, حالانکہ وہ جمعہ مسجد تھی, لیکن حال یہ تھا کہ برسوں گزر چکے تھے, کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تھا, اعتکاف کا ماحول ہی نہیں تھا. وہاں پہنچا میں پڑھ پڑھ کر سنائی اور تیار کیا کسی طرح ایک بڑے میاں کو. میں نے کہا پھر جائیں, اب وہ ریٹائر ملٹری کے آدمی تھے تو ملٹری کا دماغ ویسے بھی اکھر ہوا کرتا ہے, تو ملٹری کا ریٹائر آدمی تھا, اب بڑے سمجھا بجھا کر کے ان کو بٹھا دیا. وہ بیٹھ تو گئے, جب 26 روزہ آیا تو وہ جو جنازے کے اوپر لا الہ الا اللہ اور آیت الکرسی لکھا ہوا جو کپڑا ہوتا ہے وہ کپڑا اٹھا کر لے آئے اور اپنا جو اعتکاف کا پردہ تھا اس کے اوپر وہ کپڑا ڈال دیا اور باندھ دیا. میں نے ان سے پوچھا زہر کی نماز کے بعد, میں نے کہا چچا میاں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگے کہ آج بڑی رات ہے تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوں, اس لیے میں نے یہ جو ہے آیت الکرسی کا پردہ باندھ دیا. تو میں نے کہا کہ آپ تو اللہ کے لیے بیٹھے ہیں, لوگوں کے لیے نہیں بیٹھے, اس لیے ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جان ہی رہا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنی تعریف نہ چاہو, اب تعالیٰ شان ہو بلا چاہے بھی تمہاری تعریف کروائیں گے, اور اگر ہم چاہنے پر آئیں گے تو ہزاروں تختیوں کے باوجود اللہ ایسا بھول بھلیا کرا دے گا کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہاں کوئی رہتا. خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ نسبت قرآنی بہت اونچی نسبت ہے, لیکن افسوس افسوس کہ ہمیں اس نسبت پر اتنا فخر نہیں ہے جتنا کہ دنیا کی دوستیوں پر فخر ہے. دنیا کے تعلقات پر ہمیں جتنا فخر ہے, اتنا فخر ہمیں قرآن کریم کی نسبت پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق پر, اللہ کے حبیب سے محبت پر ہمیں یہ بات نہیں ہے. میں نے آج ہی جمعہ میں ایک بات سنائی, میں نے کہا کہ عجیب ہے یہ زمانہ, ہر چیز میں یہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب اس میں حکمت کیا ہے, مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, مولوی صاحب اس میں حکمت کیا ہے, فجر کی نماز کو اس وقت کے اندر رکھنے میں حکمت کیا, ظہر کے وقت میں یہ نماز رکھی اس میں حکمت کیا, عصر کے وقت میں یہ نماز اس میں حکمت کیا, زکات میں اتنا پرسنٹیج دلوایا اس میں حکمت کیا, حج میں فلاں فلاں کام ہے اس میں حکمت کیا. میں نے کہا کہ جس کو محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کے کاموں میں حکمت نہیں پوچھا کرتا, جس کو محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کے کاموں میں وہ حکمتیں نہیں پوچھا کرتا. لیلا نے جب مجنو سے خون مانگا تو مجنو نے یہ نہیں پوچھا کہ تجھے خون کی ضرورت کیوں پڑی اور کیوں مانگ رہی ہے, بلکہ علامہ رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھ کے اندر سے بھی خون نکالا اور اپنے پاؤں کے اندر سے بھی خون نکالا اور اپنی ران کے اندر سے بھی خون نکالا اور اپنے چہرے کے اندر سے بھی خون نکالا اور اپنی پشت کے اندر سے بھی خون نکالا اور ہر طرح کے پورے بدن کے خون کو علیحدہ علیحدہ شیشے خوشی میں بھر کر کے اپنی لیلا کے لیے بھیج دیا اور یہ کہا میری لیلا کو میرے کس جز کے خون کی ضرورت پڑی ہوگی مجھے پتا نہیں ہے, اس لیے ہر جز کے خون کو لے جا. محبوب کی ادائیں تو یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ حکمتیں نہیں پوچھا کرتے, وہ تو اپنے محبوب کی اداؤں پر ہر وقت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ مسجد نبی میں بیان فرما رہے تھے اور دو تین آدمی ادھر ادھر کھڑے تھے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس ہو بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت تشریف لا رہے تھے جہاں چپل نکالتے ہیں مسجد سے باہر. عبداللہ ابن مسعود وہاں کھڑے تھے اور اللہ کے حبیب کی آواز کان میں پہنچی اجلس ہو, تو عبداللہ ابن مسعود جہاں چپل نکالتے تھے وہیں بیٹھ گئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اندر آ جاؤ. عبداللہ اندر آئے, پوچھا وہاں کیوں بیٹھ گئے تھے, میں نے تو یہ دو تین آدمی کھڑے تھے ان کو کہا تھا جو مسجد میں تھے. عبداللہ ابن مسعود کا جواب سنیے, لاکھوں سلام ہو ذات اقدس کے اوپر, جواب دے رہے ہیں. فرمایا حضرت آپ کی آواز میرے کان میں پڑے اور میں اس پر عمل نہ کروں اور آگے بڑھوں اور اسی حالت میں میرا انتقال ہو جائے, میری موت ہو جائے, اور اللہ نے اگر یہ پوچھ لیا کہ تیرے کان میں میرے نبی کی آواز پڑی تھی اور تو نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا. یعنی کیسے ہمارے صحابہ کرام تھے. اس لیے میرے بھائیو میری درخواست یہ ہے کہ اپنے گھروں میں حیات الصحابہ رکھا کرو. عظیم عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات الصحابہ جو تین جلدوں میں ہے, تین ولیوم میں ہے, اور اردو تو ہر انسان جانتا ہے اور وہ تو اب گجراتی میں بھی ہو چکی ہے. حیات الصحابہ کو رکھا کرو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کیسے دیوانے تھے, ہر بات میں حکمتیں تلاش نہیں کیا کرتے تھے. افسوس یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی شریعت سے متعلق کہتے ہیں مطلب اس میں کیا حکمت ہے. محبوب کی اداؤں میں حکمتیں تلاش نہیں کی جاتی, محبوب کی اداؤں کو تو دل و جان سے مان لیا جاتا ہے. بہرحال ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کی نسبتوں پر اور دنیا کی دوستیوں پر ہم بہت فخر کیا کرتے ہیں, اور اللہ کے ساتھ دوستی, نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق, قرآن کریم کے ساتھ محبت, اس پر ہمیں کوئی فخر نہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ حافظ قرآن ہوا تو اس پر ہمیں کوئی لطف نہیں, کوئی مزہ نہیں, اور اس پر ہمارے دل میں کوئی اس کی عظمت بھی نہیں ہے. اگر ایک ہمارا بچہ دسویں پاس ہونے جا رہا ہے اور ایگزام کے لیے جا رہا ہے, دسویں کے ایگزام کے لیے, تو دسیوں ملسان کے پاس اپنے بچوں کو لے جاتے مطلب دعا کیجیے اور دسویں کی امتحان دینے جا رہا ہے. یہ بالکل میں دل کی بات آپ کو کہہ رہا ہوں. ایک دسویں کا امتحان دینے کے لیے جب ہمارا بچہ یا ہماری بچی جا رہی ہے تو دسیوں علماء کرام سے اور کتنے لوگوں سے دعائیں کروائی جا رہی ہے کہ میرا بچہ دسویں کا ایگزام دینے جا رہا ہے, اب دعا فرمائیں ایسی ایسی پاس ہو جائے تاکہ اور آگے ترقی کرے. اور ایک بچہ قرآن کریم کو ختم کر رہا ہے لیکن اس کے اوپر ہمیں کوئی فخر نہیں ہوتا کہ ہم کسی بزرگ کے پاس لے جا کر یہ دعا کرائیں حضرت میرا بچہ ناظر ہے قرآن کریم پڑھ رہا ہے, اب دعا فرما دیجیے اللہ اس کا قرآن پورا کرا دے اور کل کو یہ حافظ ہو جائے تاکہ میرے لیے ذریعہ نجات ہو جائے. ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ابوالکلام آزاد دنیا جانتی ہے حضرت کو, سرزمین ہند کے اندر آزادی ہندوستان میں بہت ہی بڑا کام کیا ہے اور وزیر تعلیمات بھی رہے. مولانا کا علی گڑھ میں بیان ہوا اور علی گڑھ کے بچوں سے یوں فرمایا اے علی گڑھ کے بچوں تم بھی تعلیم حاصل کر رہے ہو اور دیوبند کی سرزمین پر بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تم چیئر پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہو, وہ پھٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, لیکن میرے بچوں تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ تمہاری تعلیم سے دو روٹی اور دو پوتی کے مسئلے حل ہوں گے اور ان بچوں کی تعلیم سے آخرت حل ہو جائے گی, قبر حل ہو جائے گی. بزرگوں نے لکھا ہے بعض واقعات اس طرح کے مل جاتے ہیں کہ باپ پر قبر کا عذاب ہو رہا تھا اور اس کا معصوم سا بچہ چھوڑ کر کے باپ دنیا سے گیا تھا, اور وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تین چار سال کا اور جب وہ مکتب میں جا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کرتا ہے مکتب کی تعلیم کو, اور رات میں وہ مرا ہوا باپ اس کی ماں کے خواب میں آ کر کے کہتا ہے کہ آج اتنے سالوں سے میری موت ہوئی تھی, اللہ نے آج مجھے نجات عطا فرمائی. فرمایا کس بنیاد پر؟ فرمایا یہ کہہ کر کہ مجھے نجات دی کہ تیرا بچہ معصوم تو مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو عذاب میں
تعلیم کی تعلیم کے ذریعے سے آخرت حل ہوتی ہے، قبر کے مسائل حل ہوتے ہیں. ہمارے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قریب زمانے کے اکابرین میں گزرے ہیں، حضرت عبدالقادر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور عجیب صاحب کشف کرامت آدمی تھے اور عجیب مسوب الحال آدمی تھے. لوگ حضرت کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے. حضرت فرماتے تھے میں ایسی جگہ مروں گا کہ تمہیں قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوگی. حضرت کا یہی حال ہوا، حج پر کر کے واپس آ رہے تھے، سمندری راستے سے آ رہے تھے، جہاز سے پانی جہاز سے آ رہے تھے، اور راستے ہی میں 20 سمندر میں حضرت کا انتقال ہو گیا اور ایک لکڑے کے صندوق میں رکھ کر کے حضرت کو وہاں سمندر میں اتار دیا گیا. حضرت بار بار کہا کرتے تھے کہ میرے ہاتھ چوم رہے ہو، میں ایسی جگہ مروں گا کہ میری مٹی بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگی. یہ وہ حضرت کی کرامت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب پر القا کر دیا تھا. شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسوب الحال آدمی تھے. ایوب خان کی قبر پر گئے، جب پاکستان جب حضرت تشریف لے گئے ایوب خان کی قبر پر پہنچے، ایوب خان حضرت سے مرید تھے. جب ان کی قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ بہترین قسم کا گنبد بنا ہوا ہے اور نیچے سنگ مرمر اور پھول وغیرہ سب لگے ہوئے ہیں. تو شاہ وسیع اللہ صاحب نے روتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا ایوب خان اس گنبد سے تجھے سایہ نہیں مل سکتا ہے اور سنگ مرمر سے تجھے راحت نہیں مل سکتی ہے اگر تیرے اعمال صحیح نہیں ہوں گے. یہ قبر پر کھڑے ہو کر حضرت نے فرمایا تھا. مسوب الحال حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. ایک مرتبہ وزد میں آ گئے، وصیت العرفان حضرت کے وہاں سے پرچہ نکلتا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت پر ایک مرتبہ ایک کیفیت طاری ہوئی اور حضرت نے فرمایا اے لوگوں، اگر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دی اور اپنے بچوں کو اگر دین نہیں پڑھایا اور اپنے بچوں کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں دی ہے تو یاد رکھو تمہاری اولاد تمہاری قبر سے گزرے گی لات مارتی ہوئی اور تمہیں قلو اللہ تمہارے بچوں کو قلو اللہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوگی. اور آج یہ ہو رہا ہے، یاد رکھتے ہیں آج یہ ہو رہا ہے. میرے ان کانوں میں سنا ہے ابھی ایک سال پہلے کا واقعہ، عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کی نماز سے فراغت کے بعد، اس سال سے اگلے سال کی میں بات کر رہا ہوں، جب میں یہی تھا عید الاضحیٰ کے موقع پر مسجد سے جب نکل رہے تو ایک صاحب نے ایک 20-22 سالہ بچے کو یوں کہا کہ چلیے نماز ہو گئی، ذرا قبرستان جا کر تیرے والد صاحب بھی ہیں میرے والد صاحب بھی ہیں، ذرا ان کے لیے دعا کر لیں، چلو قبرستان. تو بچہ جواب دے رہا ہے مرنے دو نے اس کو، گیا تو جہنم میں گیا، مجھے تو قطعی کا کام کرنا ہے تاکہ کچھ پیسے بن جائے. اس جملے کی محض وجہ یہ ہے کہ اس بچے کے پاس تعلیم قرآن نہیں، اللہ کے حبیب کی تعلیم نہیں، اس کے پاس قرآن کریم کی تعلیم نہیں. قرآن وہ، اسی لیے میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں میرے بھائیو، یہ صرف یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ سکھایا جاتا ہے اپنے ابا کی تعظیم کرو، اپنے امی کی خدمت کرو، اپنے ابا کی جوتیوں کو سیدھی کرو، اپنے ابا کے سامنے زور سے نہ بولو، ان کے سامنے آنکھیں نہ نکالو، ان کے سامنے آستین نہ چڑھاؤ، مکان میں جاؤ تو سلام کرتے ہوئے جاؤ، راستے میں چلو تو گردن جھکاتے ہوئے چلو، کسی کے سامنے زور سے نہ بولو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کرو، رسپیکٹ اور ادب کو اپنی زندگی میں لاؤ. استنجا جاؤ تو بایاں قدم رکھ کر کے جاؤ، یہ دعا کرو، اور نکلو تو دائیں قدم سے نکلو، یہ دعا کرو. بیٹھو کھانے بیٹھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو. یہ صرف یہی وہ جگہ ہے جہاں پر یہ تعلیم ملتی ہے، باقی دنیا کی کسی کالج اور کسی یونیورسٹی اور کسی پرائمری اور کسی کے جی کے اندر آپ کو یہ تعلیم نہیں ملے گی. وہاں تو وہ تعلیم ملے گی جس سے بچہ اپنے ماں باپ کا غدار بنتا ہے. یہ صرف یہی وہ جگہ ہے، مکاتب قرآنیہ اور مدارس اسلامیہ، مکاتب قرآنیہ اور مدارس اسلامیہ، یہی وہ صرف جگہ ہے جہاں پر یہ تعلیم دی جاتی ہے. اور یہ تعلیم طریقہ محمدی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس سفر سے واپسی پر حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھوڑا خرید اونٹ خریدا. حضرت عمر کے پاس ایک اونٹ تھا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرید لیا. اور عجیب اللہ کے حبیب تو ایسے سخاوت والے تھے جیسے ہوا چلتی ہے. آپ نے عمر سے خریدا اور عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو ہدیہ کر دیا، باپ سے خرید کر بیٹے کو دے دیا. اب وہ اونٹ جو ہے بہت تیز رفتار اونٹ تھا، عبداللہ ابن عمر کو دیا اور فرمایا کہ بیٹے عبداللہ تم اپنے باپ کی سواری سے اتر جاؤ، ان کو اکیلے سواری کرنے دو، اور تم یہ دوسرا اونٹ جو میں نے تمہارے باپ سے خریدا ہے میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، اس پر تم سوار ہو جاؤ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس پر سوار ہو کر کے چلے. اب وہ چونکہ بہت تیز رفتار ہو تھا تو بہت بھاگ رہا تھا آگے آگے, بہت بھاگ رہا تھا, حتیٰ کہ اللہ کے نبی سے علیہ السلام سے بھی آگے ہو جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے دوڑے, اپنی اتنی کو بگایا اور عبداللہ ابن عمر کے پیچھے پہنچے اور زور سے تھپڑ مارا اور فرمایا لا تقدم علی النبی, بیٹے اللہ کے نبی سے آگے نہ چلو, یہ آداب کے خلاف ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا حضرت عمر کا, لیکن کہا کچھ نہیں کہ عمر تم کیوں مار رہے ہو اس کو اور کیوں پیچھے کر رہے ہو, چلنے دو ان کو. معلوم ہوتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے تھے کہ بڑوں کا ادب ہو. یہ تعلیم یہی دی جاتی ہے, دنیا کے کسی اسکول میں یہ تعلیم نہیں دی جائے گی کہ اپنے بڑوں سے آگے نہ چلو, اپنے استادوں سے آگے نہ چلو, اپنے باپ سے آگے نہ چلو. علامہ شمس الائمہ حلوائی رحمتہ اللہ علیہ مسلک احناف کے ایک بڑے فقیہ گزرے ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں, ایک مرتبہ بیمار ہو گئے. ان کے احناف میں لکھا ہے کہ تمام شاگرد ان کی عیادت کے لیے آئے لیکن ایک شاگرد ان کی عیادت کے لیے نہیں آئے. اس کے بعد تو حضرت اچھے ہو گئے. جو شاگرد عیادت کے لیے نہیں آئے تھے اسی طالب علم کے علاقے میں حضرت کا جانا ہوا, تو وہ شاگرد جو نہیں آئے تھے بیمار کرسی کے لیے وہ وہاں حاضر ہوئے حضرت کو ملنے کے لیے. علامہ شمس الائمہ حلوائی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے حاضر ہوئے. تو حضرت نے سوال فرمایا میں اتنا بیمار تھا, میرے سارے طلبہ خدمت کے لیے اور میری بیمار کرسی کے لیے آئے تھے, تم کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میری والدہ بہت بیمار تھی اور والدہ کی بیمار کرسی اور تیمارداری کی بنیاد پر میں حاضر نہ ہو سکا. تو حضرت نے فرمایا تھوڑی دیر نکال کر کے تو آ سکتے تھے, کسی اور کو گھر میں بٹھا لیتے, تمہاری بہن بھی ہوگی, تمہارے اور بھائی بھی ہوں گے. پھر حضرت نے اس کے بعد فرمایا کہ اچھا تمہاری عمر میں تو برکت ہوگی لیکن تمہارے علم میں برکت نہیں ہوگی. یہ حدیث کا مفہوم بیان کیا شمس الائمہ حلوائی نے. حدیث شریف میں آتا ہے ماں باپ کی خدمت سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور استاد کی خدمت سے علم میں برکت ہوتی ہے. اس کی طرف اشارہ فرمایا تمہارے عمر میں تو برکت ہوگی لیکن علم میں برکت نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اس طالب علم سے متعلق لکھا ہے کہ 100,000 روایتوں کے وہ حافظ ہوئے لیکن پوری زندگی گزر گئے, عمر تو ان کو بہت اچھی ملی, 90 کی عمر ملی اور درد سر بھی کبھی نہیں ہوا لیکن علم میں برکت نہیں ہوئی, اس لیے کبھی پرانا نصیب نہیں ہوا. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علم دین اور تعلیم قرآن ایک عجیب تعلیم ہے, لیکن ہمیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی نسبتوں پر تو بہت فخر ہے اور دین کی نسبت پر, قرآن کی نسبت پر, حدیث کی نسبت پر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب سورہ بقرہ کے حافظ قرآن بنے, صرف سورہ بقرہ, پورے بھی حافظ نہیں ہوئے تھے, صرف سورہ بقرہ کے حافظ قرآن بنے, تو آپ سے متعلق مسلم شریف فضائل القرآن میں حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری اونٹنی ذبح کر کے مدینہ کے کئی لوگوں کی حضرت نے دعوت فرمائی کہ میرے بیٹے نے سورہ بقرہ حفظ یاد کر لیا. ان کے دلوں میں عظمت تھی اس تعلیم کی, اس قرآن کی, اس نسبت کی بہت عظمت تھی. اسی لیے تو قرآن کریم ہماری شکایت کر رہا ہے, قرآن میں اسی لیے ہماری شکایت کر رہا ہے بلا دیا ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فآخرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. فرمایا دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم, اور وہ جب دوڑے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی رات کی قسم, اور جب وہ دوڑے اور ان کے پاؤں کے نیچے لوہا لگا ہوا ہو, اور جب وہ پتھر سے ٹکرائے تو اڑنے والی آگ کی قسم, اللہ گھوڑوں کی صفات کی قسم کھا کر آگے کہہ رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود, تاکید در تاکید در تاکید ہے بے شک میرا بندہ میرا بڑا ہی ناشکرا ہے, میرا بندہ میرا بڑا ہی ناشکرا ہے. علامہ رازی رحمتہ اللہ علیہ مفسر جلیل ہیں, وہ اس جگہ پر ایک سوال قائم کرتے اور سوال بھی بڑا عجیب, فرماتے ہیں کہ اللہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, بھائی انسان تو بہت اعلیٰ ہے نا, تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے. فرمایا اللہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, ہم سب سے اعلیٰ ہیں, اور تو نے ہماری برائی کرنے کے لیے اور ہماری ناشکری بیان کرنے کے لیے ہمارے سے ادنا, ہم ہمارے سے تھرڈ کلاس جانور کی اور گھوڑوں کی قسم کھائی تو ہمارے سے اوپر والے کی قسم کھاتا، تیری صفت کی قسم کھاتا، فرشتوں کی قسم کھا لیتا یا اور کسی چیز کی قسم کھاتا، ہم تو اعلیٰ اور اشرف ہیں، تو نے ہمارے لیے یہ گھوڑوں کی قسم کیوں کھائی؟ پھر علامہ رازی اس کا جواب دیتے، علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے گھوڑوں کی قسم اس لیے کھائی، گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار جانور ہے، بہت وفادار، اس کی وفاداری کا عالم یہ ہے کہ رات میں کھڑا ہو اور اچانک کسی کے چلنے کی آواز آئے تو گھوڑا سہم کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ شاید میرے مالک کو میری ضرورت پڑی ہو اور میں سست کھڑا رہوں یا بیٹھا رہوں، یہ وفاداری کے خلاف ہے۔ تیز رفتار گھوڑا دوڑ رہا ہے، مالک اس کے اوپر سوار ہے اور اچانک مالک کو ضرورت پڑتی ہے، زور سے لگام کھینچتا ہے، اس کی جو رسی ہے وہ زور سے کھینچتا ہے تو گھوڑا اچانک کھڑا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہماری گاڑی برابر چل رہی ہو اور اچانک بریک مارتے ہیں تو وہ پھسل جاتی ہے، تیز رفتار گھوڑے کو اچانک کھڑا کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اوپر بیٹھنے والا نیچے گر جائے گا۔ گھوڑا جب اچانک کھڑا ہوتا ہے تو اپنے اگلے دونوں پاؤں کو چوڑے کر دیتا ہے کہ میرا مالک گرنے نہ پائے، یہ اس کی وفاداری کا عالم ہے۔ علامہ رازی فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں، چند کوڑی گھاس کھانے والا یہ گھوڑا، چند کوڑی گھاس کھانے والا یہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ رات میں چلنے کی آواز پر سہم کر کھڑا ہو جاتا ہے، تیز رفتار گھوڑا کھڑا ہو جاتا ہے، مالک کو گرنے نہیں دیتا۔ اے میرے بندے، تو نے ماں کی پیٹ سے لے کر قبر کی پیٹ تک میری نعمتوں کو کھایا ہے، لیکن افسوس تجھ سے زیادہ میرا ناشکرہ کوئی نہیں۔ تعالیٰ شانہ نے ہماری ناشکری کو بیان فرمایا، اسی لیے دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة۔ فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو کنارے کنارے ہو کر عبادت کر رہا ہے، جب تجھے راحت پہنچتی ہے، تجھے سکون پہنچتا ہے، تیری دکان چل پڑتی ہے، تیرا کاروبار چل پڑتا ہے، تجھے اچھی جاب ملتی ہے، تو کہتا ہے مالک کا بہت احسان ہے، اور اگر ذرا سے حالات آ گئے، دکان تھوڑی سی ٹھپ ہو گئی، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی گھر میں بیمار ہو گیا، فرمایا بھائی اصابت ہو فتنہ انقلب على وجهه، فرمایا میرے دروازے کو چھوڑ کر تو چلا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے بھاگ تو کتنا بھاگے گا اور کہاں جائے گا، خسیرا دنیا والآخرہ، تیری دنیا بھی تباہ، تیری آخرت بھی تباہ، ذالک هو الخسران المبین، یہ تیرا کلم کلا نقصان ہے اور تو خود کر رہا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہماری ناشکریوں کو بیان کیا ہے، ہم اللہ کے ناشکرے بندے، ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات سے جڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن کریم سے منسلک ہونے کی اور اس تعلیمات کے پیچھے اپنی جاری رقم کو لگانے کی ضرورت ہے۔ مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب مثال دی ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ کالج کے چند نوجوان تھے، ویکیشن چل رہا ہوگا ان کا، جیسے آج کل ہالیڈے چل رہی ہے تو ان کا ویکیشن چل رہا تھا، وہ بچے سیر و تفریح کے لیے اور گھومنے کے لیے، سیاحت کے لیے اور تفریح کے لیے کسی سمندر کے کنارے پر گئے، اور عمومی طور پر سمندر کا سیر و تفریح کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ وہاں بوٹ ہوتی ہے، اس میں لوگ بیٹھ کر کے اندر میں تفریح کرتے ہیں، انہوں نے بھی ایک بوٹ کرائے پر لے لی اور اس میں سوار ہو گئے۔ اب وہ بوٹ چل رہی ہے اور اس کا ملہ، اس کا کپتان اور اس کا مالک جو ہے وہ اس کو چلا رہا ہے۔ جب بوٹ کچھ آگے چلی، حضرت ایک مثال دیتے ہیں، ایک ایگزامپل دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، وہ بوٹ جب اندر چلی تو وہ کالج کے نوجوان تھے، ان کو شرارت سوجھی، وہ کسی بدل سے یہ بڑے ہوئے تو تھے نہیں، بہرحال کالج کے تھے، انہوں نے ملہ اور کپتان اور مالک کی ذرا چھیڑتی شروع کی، مذاق شروع کی، اور یہ کہا کہ کپتان صاحب آپ نے جیومیٹری پڑھی ہے، آپ نے جغرافیہ پڑھا ہے، آپ نے فلاں پڑھا ہے، فلاں پڑھا ہے، دنیا بھر کے نام لیے۔ اب وہ کپتان اور ملہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے کچھ نہیں پڑھا، میں تو نام ہی آج سن رہا ہوں جو تم بول رہے ہو، مجھے تو نام بھی معلوم نہیں، میرا باپ بھی یہی کام کرتا تھا، میں بھی یہی کام کر رہا ہوں اور اسی سے ہمارا گزران چلتا رہتا ہے، ہم نے پڑھا وڑا کچھ نہیں۔ تو وہ نوجوان پوچھنے لگے کہ کتنی عمر ہوئی؟ تو کہا 50 سال میری عمر ہوئی۔ فرمایا آپ نے تو اپنی آدھی زندگی گھو دی, یعنی کچھ بھی نہیں آپ کے پاس, تو علم ہی نہیں, نالج ہی نہیں, آپ نے آدھی زندگی گھو دی اپنی. اب بیچارہ ملا شرمندہ ہے, ان کے سامنے کیا کہتا ہے ان کو, کشتی چل رہی ہے, بوٹ چل رہی ہے, چلتے چلتے بیچ سمندر کے جب پہنچی تو اچانک ہوا کے جھونکے شروع ہوئے, موجیں اٹھنے لگی اور بوٹ تماتول ہونے لگی, کشتی اوپر نیچے ہونے لگی. تو ملاح نے بھی ذرا کنکھیوں سے اپنے پیسنجرز کو دیکھا کہ ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے, جب پیچھے دیکھا تو سب یوں اکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے کا سانس نیچے اور اوپر کا اوپر ہے اور چپ چاپ بیٹھے ہوئے. تو ملاح نے اور مالک نے پوچھا کہ بھائی صاحب دیکھو سمندر طوفان پہ آیا ہوا ہے, کشتی ابھی دوبے کا معاملہ ہو رہا ہے, وہ ابھی تم سب جو نام لے رہے تھے نا, یہ پڑا وہ مجھے تو نام بھی نہیں آتے, تم سب بول رہے تھے وہ سب تو تم پڑھ کر آئے ہو لیکن تیرنا بھی سیکھ کر آئے ہو, اگر یہ کشتی ڈوب گئی تو مسئلہ مشکل ہو جائے گا, جسے تیرنا آتا ہوگا وہی نکل پائے گا, میرے والد نے تو مجھے تیرتے سکھایا ہے اس لیے میں تو نکل جاؤں گا, لیکن تمہیں تیرتے نہیں آتا اس لیے میری تو آدھی زندگی ڈوبی, تمہاری تو پوری ہی ڈوب جائے گی. وہ جو انہوں نے جملہ کہا تھا ملاح نے اس کا جواب دیا کہ میری تو آدھی زندگی ڈوبی, تمہاری تو پوری ہی ڈوب جائے گی. حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مثال کو نقل کرنے کے بعد فرمایا, پیارو ساری زندگی تم نے سب کچھ پڑھ لیا, تم انجینئر بھی بنے اور تم فلاں بھی بنے, نہ معلوم کون سی ڈگریوں کو تم نے پڑھ لیا, لیکن ایک اللہ اس کے رسول کو اگر نہیں پڑھا تو مرتے وقت ہماری کشتی بھی اسی طرح ڈوب جائے گی جیسے ان کی ڈوبنے والی ہے. اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے. آج دنیاوی تعلیم کا اتنا حوا کھڑا کر دیا ہے, کہ علمان الحفیظ علماء بھی پریشان ہیں اس وقت کہ اس کے لیے کنٹرول کا کیا نظام کیا جائے. صبح 7:30 ہوتے ہیں, 8 ہوتے ہیں اور بچوں کو نہلا دھلا کر فوراً تیار کر دیا جاتا ہے اور 7 گھنٹے تک وہ بچہ وہی اس ماحول میں رہتا ہے اور آدھا گھنٹہ صرف ایک مدرس کے پاس رہتا ہے. بتائیے میرے بھائیو کیا ٹیوشن کے ذریعے سے قرآن کریم آ جائے گا؟ میرے خدا کی اتنی پیاری کتاب, وہ تو ایک آدھے گھنٹہ اس کے لیے رکھا گیا اور دنیا کی تعلیم جسے روتی اور بوتی کے مسئلے ہو رہے تھے اس کے لیے 7 گھنٹے رکھے گئے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرو, اس کی ہمیں خوب ضرورت ہے, لیکن قرآن و حدیث کے ساتھ, قرآن کی تعلیم کے ساتھ. اکبر جہاں آبادی نے کہا ہے نا, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں پھلو پھولو, لیکن یاد رکھو ایک اللہ اس کے رسول کو نہ بھولو. تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں پھلو پھولو, لیکن یاد رکھو ایک اللہ اس کے رسول کو نہ بھولو. میرج میں میرے ملنے والے بڑے ڈاکٹر ہیں, کارڈیولوجسٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایم ایس بھی, بائی پاس کے بڑے ماہر ہیں. روزانہ 2-3 آپریشن ان کے پاس آتے ہیں. تعجب کرو گے ان کی زندگی پر, کتنا بڑا ڈاکٹر ہے. مشن ہاسپٹل میں 14 سال اس نے کام کیا, آپ جانتے ہیں مشن ہاسپٹل کا ماحول, 14 سال کام کیا, اس کے بعد انہوں نے اپنا پرائیویٹ شروع کیا. ان کا حال یہ ہے, آپریشن سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے, یاسین شریف پڑھتے اور اس کے بعد آپریشن کو شروع کرتے ہیں. آج ان کی عمر 52 سال کی ہو چکی ہے. انہوں نے مجھ کو بتایا کہ مولانا 28 سال کی عمر سے آج تک میری تحجد کبھی فوت نہیں ہوئی. آپ اندازہ لگائیں, ایک آدمی اس پوسٹ پر ہوتے ہوئے بھی اللہ اس کا رسول اس کی زندگی میں ہے تو اس کی زندگی کامیاب ہوگی. چھوڑیے میں اپنا ایک داخلہ اور بتاؤں آپ. میں دہلی سے حج کے لیے روانہ ہوا, مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب دعوت برکات العالیہ کے ساتھ. میں تو اکنومی میں تھا لیکن میرے شیخ حضرت شیخ یونس صاحب وہ فرسٹ کلاس میں تھے, تو میں تھوڑی تھوڑی دیر میں حضرت کے پاس جایا کرتا تھا پوچھنے کے لیے کوئی ضرورت وغیرہ. تو اب تعجب کرو گے, میں آپ کو عجیب واقعہ بتاؤں, ابھی 2 سال پہلے کا. حضرت کی بازو کی سیٹ میں جو ہمارے انتولے صاحب ہیں وہ بھی حج کے لیے احرام باندھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, حضرت کی بازو ہی کی سیٹ میں. میں جب بھی حضرت کے پاس گیا تو ان کا ہاتھ عبداللہ صاحب کا ہر وقت تسبیح کے لیے گھوم رہا تھا. جب ہم جدہ ایئرپورٹ پر اترے اور میں حضرت کی ویل چیئر لے کر کے چلا تو حضرت نے روتے ہوئے فرمایا, یہ اللہ کا بندہ دنیا کا اتنا بڑا اتنے اونچی پوسٹ پر ہونے کے باوجود میں نے دیکھا کہ 4 گھنٹے میں 2 گھنٹے قرآن پڑھتا رہا اور 2 گھنٹے تسبیح پڑھتا رہا. یہ میں کسی معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو سرزمین ہند پر کانگریس کا ایک بڑا آدمی کہا جاتا ہے, میں اس کی زندگی کو آپ کو سنا رہا ہوں. اس طرح کے نمعلوم کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو پڑھا ہے تو وہ بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود بھی کامیاب اور کامران ہوئے ہیں, اور جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو نہیں پڑھا اس کی زندگی پھر بحرانیوں میں گزرتی ہے, آوارگی میں گزرتی ہے, اور زندگی جو ہے غلط اخلاقوں میں گزرتی ہے, لوگوں کے ستانے میں گزرتی ہے, مار دھار میں گزرتی ہے, لوگوں کے مال کو لوٹنے میں گزرتی ہے, لوگوں کی بیٹیوں کے سلسلے میں غلط نگاہیں اٹھانے میں گزرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیمات قرآنی نہیں دی گئی ہے. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مکاتب سے اپنے بچوں کو جوڑے, اپنے بچوں کو مکاتب کے ساتھ خوب جوڑے, ان کے دلوں میں قرآن کریم کی عظمتوں کو پیدا کریں, ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو پیدا کریں. آپ جانتے ہیں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا آدمی ہے, آپ نے پڑھا ہوگا آپ کی زندگی میں کہ حضرت نابینا پیدا ہوئے تھے, امام بخاری جو ہے وہ نابینا پیدا ہوئے تھے. آپ کی والدہ روزانہ تہجد میں اٹھ کر دعا کرتی تھی, اللہ میرے بچے کو بینائی دے دے, میرے بچے کو بینائی دے دے. آپ جب دو یا ڈھائی سال کے ہوئے تو تہجد پڑھ کر کے ماں سوئی دعا کر کے, اور خواب میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا بیٹی اٹھو اور اپنے بیٹے کو جگاؤ, اللہ نے تمہاری دعا کے صدقے میں تمہارے بیٹے کو بینائی دے دی. امام بخاری کو جو جگایا ہے تو واقعتاً ان کی بینائی آ چکی تھی. بینائی کیا آئی؟ اللہ نے دل کی بینائی بھی وہ عطا فرمائی کہ دنیا کا ایسا محدث بنا, اس کی کتاب کو اللہ کے قرآن کریم کے بعد دوسرا نمبر دیا گیا. اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری, تمام کتابیں قرآن کریم کے بعد جتنی بھی ہے ان تمام میں سب سے اونچی کتاب بخاری شریف ہے. بلکہ آپ تعجب کرو گے, ابو صالح مروزی رحمت اللہ تعالی علیہ محدث کبیر ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں آئے. ابو صالح مروزی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک بزرگ کو کسی مسئلے میں بلا وجہ گرفتار کر لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا. ابو صالح مروزی بہت بڑے محدث ہیں, فرمایا بلا وجہ ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا. فرمایا رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے, صرف گرفتار کر کے جیل میں نہیں بلکہ پھانسی کا حکم ہوا ان کے لیے. ابو صالح مروزی فرماتے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تشریف لائے اور مجھے یوں فرمایا کہ ابو صالح میری کتاب میں دعائے کرب ہے, میری کتاب میں دعائے کرب ہے, تم اس آدمی کو کہلواؤ کہ وہ میری کتاب میں جو دعائے کرب ہے اس کو پڑھے, اللہ اس کو نجات دے دے. ابو صالح مروزی فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی؟ آپ کی تو کوئی کتاب نہیں, آپ کی کتاب کون سی؟ فرمایا بخاری شریف میری کتاب ہے. حافظ ابن حضرت اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے, فرمایا بخاری شریف میری کتاب ہے اور اس کی کتاب الدعوات میں ایک دعا ہے دعائے کرب, لا الہ الا اللہ العظیم العلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الکریم, یہ ہے دعائے کرب. فرمایا ان کو بتاؤ یہ دعا پڑھے اللہ ان کو نجات دے گا. صبح اٹھے یہ دعا ان کو بتائی, اللہ نے تین دن میں نجات دے دی. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں, جب ہم قرآن سے وابستہ ہوں گے, ہمارے بچوں کو قرآن سے وابستہ کریں گے, ان کی زندگیوں میں دینداری آئے گی, تقوا آئے گا اور پرہیزگاری آئے گی, اپنے ماں باپ کے اطاعت گزار بنیں گے, اپنے ماں باپ کے کہنے کے مطابق چلیں گے اور قرآن کریم کی محبت ہوگی انشاءاللہ. قدم حیات تلاوت قرآن کرتے رہیں گے اور ہمارے مرنے کے بعد کبھی نہ کبھی تو ان کو باپ یاد آ جائے گا, ہماری قبر پر آ کر عیسیٰ علیہ ثواب کر لیں گے. کبھی نہ کبھی تو ماں ان کو یاد آ جائے گی اور ہمارے اس کی والدہ کی قبر پر آ کر عیسیٰ علیہ ثواب کر لیں گے. اس لیے مکاتب کی تعلیم عین ضروری ہے. یاد رکھو دارالعلوم کی تعلیم سے زیادہ ضروری مکتب کی تعلیم ہے. دارالعلوم کی تعلیم فرض کفایہ ہے, کچھ لوگ پڑھتے ہیں کافی ہے, سب کو عالم بننے کی ضرورت نہیں, وہاں بھیڑ بھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اچھے ذہین کچھ طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں تو بہت کافی, لیکن مکتب کی تعلیم جس میں بنیادی مسائل سکھائے جاتے ہیں, نماز صحیح ہو, طہارت صحیح ہو, وضو صحیح ہو. وہ ہمارے بچے جو ابھی مکالمہ کر رہے تھے نا, اس میں ایک نے پیشاب کے سلسلے میں مسئلہ چھیڑ دیا تھا کہ پیشاب کے قطرے اٹھے تو عمومی مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ مطلب میرے کپڑے ناپاک ہیں, میرے کپڑے ناپاک ہیں. اچھا اس کو اسی موقع پر شادی کی دعوت کھانے کی مل جائے تو انہی کپڑوں کے ساتھ جائے گا, وہاں ناپاکی نظر نہیں آئے گی. ہمارے حضرت عبد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کلابی تقویٰ ہے, کلابی تقوا بھی جانتے ہیں. کلاب عربی لفظ ہے جس کا معنی کتا. کتے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پاؤں اونچا کر کے پیشاب کرتا ہے کہ میرا پاؤں کہیں ناپاک نہ ہو جائے, اور دوسری طرف گندا بھی کھا رہا ہے وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے. تو ایک طرف گندا کھا رہا ہے اور دوسری طرف پاؤں اونچا کر کے پیشاب کر رہا ہے کہ میرا پاؤں کہیں ناپاک نہ ہو جائے. تو ایسے ہی ہمارے تقوے بھی کلابی تقوے ہیں, کتوں کی طرح تقوے ہیں, کہ جہاں دین کی باتیں آتی ہے کہتے ہیں نہیں میرا تو بدن ناپاک ہے میں نہیں آ سکتا ہوں, اور دنیا کی مجلس میں انہیں قبروں کے ساتھ جا رہے ہیں, کوئی عرض نہیں اس کے اندر برا نہیں سمجھتے. میرے بھائیو اللہ کے قریب آؤ, اپنے مولا کو راضی کرنے کی فکریں کرو, اپنی زندگی کو بناؤ, وہ اللہ بہت جلد راضی ہونے کے لیے تیار ہے. میں جگہ جگہ پر کہتا ہوں باپ سے جھگڑا ہوتا ہے باپ برسوں تعلق نہیں رکھتا, ماں سے جھگڑا ہوتا ہے بڑی منت سماجت کے بعد بھی راضی نہیں ہوتی, بھائی سے جھگڑا ہوتا ہے زندگی بھر قطع تعلق کر لیتا ہے, بلکہ یوں کہتا ہے کہ میرے جنازے کو ہاتھ بھی نہ لگانا, میری میت میں بھی تو نہ آنا, لیکن میرا مولا ایسا ہے کہ دو قطرے آنسو کے سچے دل سے بہا لو اللہ اسی وقت راضی ہو جاتا ہے. لعنین المذنبین احب الی من جزل المسبحین, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم لعنین المذنبین احب الی من جزل المسبحین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسبیح پڑھنے والوں کی وہ گنگناہٹ مجھے اتنی پیاری نہیں ہے جتنا کہ گناہ کر کے رونے والے کا رونا مجھے پیارا ہے. لعنین المذنبین احب الی من جزل المسبحین. اس لیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرو, اپنی اولادوں کو تعلیم سے وابستہ کرو, قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے بچوں میں زندہ کرو. مکتب کی تعلیم فرض عین ہے, طہارت کے مسائل, پاکی کے مسائل, نماز کے مسائل, روزوں کے بنیادی مسائل, زکات کے بنیادی مسائل, حج کے بنیادی مسائل, قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے سیکھنا, یہ تو سب بنیادی تعلیم, یہ فرض عین ہے, اور فرض عین کا سیکھنا ضروری ہوگا. ہر مرد اور عورت پر اس کا سیکھنا فرض عین ہے. جو تعلیم فرض عین ہو اس کے لیے مدد کرنا بھی کامیابی کا ذریعہ ہوگا یا نہیں, یہ تمہارا مدرسہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے. میں یہاں 13 سال سے آ رہا ہوں, 13 سال سے میں مدرسے کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں, 13 سال سے. میں نے بار بار کہا ذمہ داروں سے تمہیں اللہ کا نام لے کر شروع کرو, لیکن وہ بھی بیچارے اس لیے تھوڑے آگے پیچھے ہو رہے ہیں کہ اگر ہم نے شروع کیا اور بیچ ہی میں کچھ ہمارے پاس نہیں ہے اور پیسے نہ ملے تو تعمیر ویسے ہی پڑی رہے گی. میرے بھائیو یہ ادارہ آپ کا ہے, یہ مدرسہ آپ کا ہے, ہماری گھاری کمائی, ہماری پیشانی کی کمائی اس کے لیے لگ جائے. میں آپ کو ایک بہترین آسان طریقہ بتاؤں, میرا دبوئی جانا ہوا, عجیب آپ سنو گے, دبوئی کا 24 لاکھ کا مدرسہ غریب کے روپیے روپیے سے بنا. غریب کے آج وہ مدرسہ موجود ہے, آپ جا کر دیکھ سکتے, غریب کے روپیے روپیے سے. کیسے بنایا انہوں نے میں آپ کو بتاؤں کیسے بنایا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں 5 فرد ہیں اور 5 فرد کما رہے ہیں, ہم روزانہ اپنے 5 ڈبے گھر میں رکھیں گے, زید, عمر, بکر, خالد, ہر ایک کا نام, اور روزانہ 1 روپیہ ڈالیں گے اپنے ڈبے میں, 1 روپیہ ڈالیں گے. مہینے میں کتنے روپے ہو گئے؟ 30 روپے, ایک آدمی کے 30 روپے ہو گئے. میرے بھائیو بتائیے, ہمارا بچہ ایک پولیتھی کھانے جاتا ہے تو 15 روپے کی پولیتھی کھا کر آ جاتا ہے, 25 روپے کی آئس کریم کھا کر آ جاتا ہے, 30 روپے ایک کے ہوئے, 5 افراد ہے, 5 کے آپ شمار کر لو. اس طرح پر پورے دبوئی کے اندر نظام چلا, اللہ نے 1 سال میں غریبوں کے پیسے سے 24 لاکھ کا مدرسہ کھڑا کر دیا. اگر آپ یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد چپٹی پر چلی تھی, ایک چٹکی پوچھو ان مولانا سے, چٹکی پر چلی تھی, کیسے چلا تھا؟ فرمایا تمام بہنوں کو یہ کہا گیا کہ شام کو جب تم روٹی بناؤ تو اس موقع پر اپنے گھر کے لیے اتنا آٹا نکالتی ہو, ایک چٹکی, زیادہ نہیں, ایک چٹکی بھر کر کے ایک تھوڑے سے ڈبے میں تم ہمارے لیے بھی ڈال دو. اب ایک چٹکی جمع ہوتا رہا, مہینے میں جتنا ہوا اس کو لے آئے, ہر گھر سے اس طرح پر جمع کیا گیا. یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہے, آج جس کو ہم ام المدارس کہہ رہے, تمام مدرسوں کی ماں کہہ رہے, یہ اس کی ابتدا ہے اور اس کو اس طرح پر بنایا گیا. کرنا ہو تو سب آسان ہے, نہ کرنے ہو تو ہزارے بہانے ہوا کرتے. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے, ریکویسٹ ہے, آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ میرے بھائیوں یہ اللہ کا کام ہے, اگر مسجد اللہ کا گھر ہے تو مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. اس میں جتنے بچے پڑھیں گے اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا. اب تعالی شان ہو ہمیں اجر عظیم سے نوازے گا, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مدرسے کو آباد کرنے کے لیے اور اس کو تعمیر کرنے کے لیے منتظمین حضرات کے کندھے سے کندھا ملائیں اور, اور, اور ان کا تعاون کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں خوب برکت عطا فرمائیں گے, ہماری روزے کے دروازے بھی کھول جائیں گے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پر اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا سادنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم عافنا واغفرنا واصلح لنا شاننا كله. اللهم سبك گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے قصور و صدر گزر فرما دے, ہمارے سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے, ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے. اے اللہ قرآن سے وابستگی نصیب فرما, اے اللہ قرآن سے تعلق نصیب فرما, اے اللہ تیرے نبی سے محبت نصیب فرما, ان کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھ سے محبت نصیب فرما, تیری شریعت سے محبت نصیب فرما. اے اللہ اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرما, اس میں پڑھنے پر آنے والوں کو اخلاص عطا فرما. اے اللہ ان بچے اور بچیوں کو حافظ قرآن بنا دے, اے اللہ ان کو دین کی دائی بنا دے, اے اللہ ان کو راتوں میں رونے والے بنا دے, اے اللہ ان کو تیرے مقرر ترین بندے بنا دے. اے اللہ تعمیر کا مسئلہ سامنے ہے, میرے مالک کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے, آپ ہی سارے کام بنایا کرتے ہیں. الہ العالمین تعمیراً اس مدرسے کو کھڑا فرما دے, اے اللہ اس کی تعمیر کو اپنے فضل سے شروع فرما دے اور اس کو مکمل بھی فرما دے. اے اللہ ان کے منتظمین کی نصرت فرما دے, اے اللہ غیب سے تعاون فرما دے, اے اللہ مخلص دینے والے عطا فرما, اے اللہ مخلص دینے والے عطا فرما, اے اللہ مخلص دینے والے عطا فرما. اے اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, اللہ محتاجوں کی محتاجگی کو دور فرما, بے قصور قید و بند میں ہے انہیں رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہے اللہ انہیں نجات عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں شفا دائمہ مستمرہ نصیب فرما, سب کو عافیت کی زندگی عطا فرما. اللہ جتنے مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما, ہم سب کو تیری اطاعت اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جذبات نصیب فرما. اللہ جتنی باتیں کہی رہی ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے ہماری نسلوں کی, اللہ برائیوں سے پھسلنے سے, غلط راستوں سے, غلط دوستی سے, غلط صحبتوں سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرما. ہمارے ہم سب کی دعاؤں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ملاقات سے معذور ہوں چونکہ مجھے چلنا ہے, اس لیے میں سلام کر دیتا ہوں.